بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اوپر سورہ جمعہ گزری, یہاں سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے. بہت واضح ربط ہے کہ جو لوگ ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر دنیا کے لہو اور تجارت کو ترجیح دیتے ہیں وہ منافقوں کی جماعت ہے. کوئی مخلص مومن ایمان اور ایمانی تقاضوں کے اوپر دنیاوی لہو اور دنیاوی تجارت کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتا. اور اوپر جو حضرات صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی وہ تو ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی کہ انہوں نے نماز تو پڑھ ہی لی تھی, خطبہ سننے کو انہوں نے ضروری قرار نہیں دیا سمجھا, اور اس وقت تک ہو سکتا ہے ان کے سامنے کھل کر کے یہ مسئلہ نہ آیا ہو تو خطبہ بھی ضروری ہے. اس لیے حضرات صحابہ کا تو معاملہ نہیں, یہ بعد میں عام حضرات کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ جس کے دل میں کامل ایمان ہوگا وہ کبھی بھی لہو اور تجارت کو ایمانیات پر ترجیح نہیں دے گا, اور جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا وہ ایمانی فرائض اور واجبات کو ترک کر کے بھی دنیاوی بیجا تجارت اور لہو لعب کے اندر مشغول ہو سکتا ہے. اس طرح کی حالت زندگی میں لانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. بعض کتابت کے اندر المنافقین آیا ہے یا کے ساتھ, جیسے یہاں المنافقون واو کے ساتھ آیا ہے, بعض جگہ المنافقین یا کے ساتھ بھی نام آیا ہے. 102 نمبر کے اوپر سورت نازل ہوئی ہے, سورہ حج کے بعد سورہ مجادلہ سے پہلے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی خواب دیکھے کہ میں سورہ منافقون کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس کا پڑھنے والا نفاق سے بری اور پاک رہے گا. بالاتفاق یہ سورت مدنیہ ہے. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق شعبان سن 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ غزوات کے اماموں میں سے ہے, حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. بخاری میں کتاب المغازی میں قدم قدم پر ان کے اقوال پڑھنے کو ملیں گے. اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ سن 5 ہجری 2 شعبان کو یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے. شان نزول کی روایت ایسی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قبیلہ بنو المصطلق, یہ قبیلہ تھا جو قبیلہ حزیل کی شاخ تھا. حزیل بڑا قبیلہ, بنو المصطلق اس کی ایک شاخ, اس کے سردار حارث ابن ابی ذرار جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بنے, انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رکھی ہے اور بہت بڑی فوج جمع کر رکھی ہے. یہ مدینہ سے دور مرائشی نامی ایک کنویں کے قریب میں یہ قبیلہ آباد تھا. اسی لیے اس غزوے کے دو نام آئے، ایک غزوہ بن المصطلق اور دوسرا غزوہ مرائشی، کنویں کے اعتبار سے مرائشی اور خاندان کے اعتبار سے بن المصطلق، یہ دو نام ہے اس غزوے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کروائی کہ واقعتاً ایسی بات ہے، اور تصدیق کے لیے حضرت بریدہ ابن حصید عیسواد یا با رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ بنو اسلم سے تھے، بریدہ ابن حصید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. انہوں نے آ کر کے خبر دی، بالکل صحیح بات ہے، وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ احزاب کے موقع پر فرما چکے تھے کہ آئندہ اب کوئی مدینہ پر حملہ کرنے نہیں آئے گا، ہم خود جائیں گے سامنے سے حملہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم چلتے ہیں حملہ کرنے کے واسطے. مدینہ میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ، حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر فرمایا کہ مدینہ میں تم ذمہ دار رہنا، میں سفر میں جا رہا ہوں. یہ آپ کا عام معمول مبارک تھا، جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ کے امور کو دیکھ بھال کے لیے کسی کو اپنا نائب مقرر فرما دیتے تھے. اس مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر فرمایا، اور ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو ساتھ میں لیا، اور سن 5 ہجری 2 شنبہ کا دن شعبان 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرائشی کی طرف روانہ ہوئے. اسی جگہ پر بن المصطلق کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا. حضور نے ان کو اطلاع نہیں ہونے دی، تیز رفتاری کے ساتھ چلے اور اچانک ان کے اوپر حملہ کیا. وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو ہنگامی مٹ بھیڑ کے اندر ان کے 10 آدمی قتل کر دیے گئے، باقی مرد عورت بچے بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے. 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت کے اندر ہاتھ آئی، اور 200 گھرانے بن المصطلق کے پورے پورے گھرانے قید کر لیے گئے. اس سفر میں منافقین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ساتھ ہو گئی تھی، کیونکہ سفر کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، قریب کا سفر، اور جن سے جنگ کرنی تھی وہ بھی جو ہے آسان ایزی ٹارگیٹ تھا، یعنی کوئی مشکل محاذ نہیں تھا، اور مال غنیمت کی بڑی توقعات تھی، اس لیے منافقین بھی ساتھ کو لیے. اس میں بہت سارے فائدے ہو جائیں گے، اپنے ایمان کو جھٹلانے کا موقع ملے گا، ہم بھی مسلمان ہیں جہاد میں آتے، غنیمت بھی ملے گی، مرنے کا تو ہے ہی نہیں، سب بچنے ہی والے ہیں. خود عبداللہ بن ابئی بھی آیا تھا اس غزوے کے اندر. چنانچہ ان قیدیوں میں بن المصطلق کے سردار حارث ابن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ، وہ بھی گرفتار ہو کے آئی، جو بعد میں ام المومنین بنی. مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو جویریہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں گئے. حضرت ثابت نے ان کو ایک بڑی رقم کے عوض میں مکاتبہ بنا لیا، تو حضرت جویریہ بدلے کی کتابت کے سلسلے میں مدد چاہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی تعاون کے لیے آئی اور صورت حال عرض کیا، حضور میں بنی المصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں، میں قید ہو کر آئی ہوں، آپ جانتے ہیں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، آپ بدلے کتابت کے لیے میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر بتلانا چاہتا ہوں اگر تم پسند کرو، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے بدلے کتابت ادا کر دوں اور جو ہے تم آزاد ہو جاؤ اور پھر میں تم سے نکاح کر لوں۔ تو حضرت جویریہ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ ادھر یہ سب باتیں ہو رہی تھی، ادھر خود ان کے والد حارث ابن ابی زرار بہت سارے اونٹ لے کر کے اپنی بیٹی کا فدیہ دے کر کے بیٹی کو چھوڑانے کے لیے مدینہ آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس میں دو اونٹ ان کے پاس بہت شاندار تھے، بہت قیمتی اور خوبصورت۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچ کر کے ایک وادی میں چھپا کر کے آئے، باقی سب اونٹ لے کر کے وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے فدیے کی رقم پیش کی اور سارے اونٹ حضور کے سامنے پیش کیے کہ یہ لے لیجئے، میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو اونٹ کہاں ہیں جو تم کھولا گھاٹی میں چھپا کے آئے؟ تو حارث سے یہ سن کر کے دنگ رہ گئے۔ تو دو اونٹ کے بارے میں جب کسی کو خبر نہیں تھی، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ تو انہوں نے اسی وقت کے اوپر ایمان کا اقرار کر لیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہے کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں، اشہد انک رسول اللہ، ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے سوا ان اونٹوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ میں نے وہ دو اونٹ اس گھاٹی کے اندر چھپا رکھے ہیں اور حضور نے بتلا دیا، غرض آپ جو ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اب جب حضرت جویریہ کا نکاح ہو گیا، خود ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے، تب تو واپس جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فائدہ یہ ہوا کہ جب حضرات صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ جویریہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور حضور اس خاندان کے داماد بن گئے اور پورا خاندان بنی المصطلق آپ کا سسرال بن گیا، تو تمام صحابہ کے پاس جتنے بھی اس خاندان کے قیدی تھے سب کو صحابہ نے فٹافٹ آزاد کر دیا کہ بھائی حضور کے سسرال والوں کو ہم قید میں رکھے یہ ہمیں گوارا نہیں، اور سب آزاد کر دیے گئے۔ اب اس سفر کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک عجیب قصہ پیش آ گیا جو اس کے نزول کا خصوصی سبب ہے۔ ایک جگہ کنویں کے اوپر سفر کے اندر پانی کی ضرورت پیش آئی، لوگ پانی لینے کے لیے جاتے آتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جہجاہ ابن اسید، یہ حضرت عمر کے گھوڑے کی دیکھ بھال رکھتے تھے، ان کے خادم تھے، یہ مہاجرین میں سے تھے۔ جہجاہ ابن اسید المہاجرین، حضرت عمر کے غلام، ان کی وہاں کنویں کے اوپر ایک انصاری صحابی سے پانی لینے دینے کے بارے میں کچھ تو مینے ہو گئے اور وہ انصاری صحابی تھے حضرت سنان ابن وبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انصاری تھے۔ اسی توتو میمے کے نتیجے میں بات آگے بڑھی اور جہجاہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایت میں کہ ایک تماچا مار دیا حضرت سنان کو, بعض روایت میں کہ ایک لات مار دی. تو اب بات بڑھ گئی, حسب آئی تک پہنچ گئی. تو حضرت سنان ابن وبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کے لیے آواز لگا دی, یا الانصار, انصار دوڑو مدد کرو تمہارے خاندان کے آدمی کی. تو جن جن انصاریوں نے آواز سنی تو ان کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی. تو جب انصاری دوڑ کے آنے لگے تو حضرت جعجع ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی, یا للمہاجرین. تو کچھ مہاجرین بھی وہاں جمع ہو گئے. اب جو ہے گھمسان ہو جائے اور کتنا برپا ہو جائے اس کے اندیشے ہو گئے. اتنے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہاں تو ایسی سب باتیں ہو رہی ہے. تو حضور فوراً جائے واردات پر تشریف لے گئے اور سب سے پہلا جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا, ما بال دعوال جاہلیہ, یہ جاہلیت والا نعرہ کس نے لگایا؟ اب جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو اب یہ کیسی پکار کہ اے مہاجریو, اے انصارو, یہ جاہلیت والی بات ہوئی. اس ایک طرح کا تعصب ہوا خاندانی علاقائی, یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اور حضور نے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا, دعو, اس طرح کے تعصب بھرے نعروں کو چھوڑو, فإنها منتنة, وہ بدبودار ہوا کرتے ہیں, بہت سخت ناپسند فرمایا حضور نے اس طرح کے نعرے سے. لہذا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات تعصبات سے دل پاک رہ گئے. یہ بڑی اہم ٹھیک ہے, جب تم ایمان لے آئے اس کے بعد کہنے کا اے مہاجر, اے انصار, یہ تو بات ہوئی. اب تم سب مسلمان ہو, اس لیے یہ تعصب نے مسلمانوں کو اندر اندر سے کھوکھلا کر ڈالا تھا. کیا تو بڑا بازنا آئی نے ہمارا گاما وہی گیا. یہ آج کل بڑا کتنا ہے, باہر کے لوگ آ کر ہماری بستی میں سب آباد ہو گئے, نہ ہماری بستی کا پورا ماحول برباد کر ڈالا, نہ ہماری بستی میں آ کر کے اس پہ قبضہ اس پہ قبضہ, یہاں آگے وہاں آگے. یہ بڑا کتنا ہے اس زمانے کا. دوسری چیز علاقائی تعصب, یہ سورتی ہے, بھروچی ہے, علاقائی تعصب. بیرونی ملکوں میں تو بہت تھے علاقائی تعصب اور اس کی وجہ سے جھگڑے بھی بہت ہوتے. مسجدیں بھی الگ, ان کی مسجد الگ, ان کی مسجدیں الگ. صوبائی تعصب, گجراتی, مہاراشٹرین, کیرالین, ملکی تعصب, انڈین الگ, پاکستانی الگ. یہ سب تعصبات غلط ہے. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہوا سماکم المسلمین, ہماری پہچان اسلام. اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے تعصبات میں پڑھتے ہیں. عجیب عجیب تعصب امت کے اندر بس خدا کی پناہ. ہمارے علاقے میں ہمیں اوورا ہمیں ہمارے آتا یہ تعصب, یہ مہمان, یہ کوئی بات نہیں. صبح کرو اس طرح کے تعصب, تعجب کب ہوتا ہے؟ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. حق پڑا تم لوگوں نے اتنے سال مدرسوں میں اپنے پڑے ہوئے کا تم نے جو ہے جنازہ نکالا, اس پر داغ لگایا اپنے علم پر, جو اس طرح تعصبات کی باتیں کرے. کوئی مسلمان اس طرح تعصب کے خیال اپنے دل دماغ تک نہ لائے. ایسے تعصبات کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. حضور نے کتنا سخت جملہ فرمایا, ما بال ہذا دعوت الجاہلیہ, ما بال دعوت الجاہلیہ, یہ جاہلیت والا نعرہ لگایا کس نے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اور انہوں نے فرمایا, چھوڑو, یہ بدبودار بات ہے اس طرح کے تعصب کی باتیں کرنا. اور اس کی بنیاد پر شادیاں بھی نہیں ہوتی. شادی کا پیغام لوگ پہلے پوچھتے, تمہیں سمجھ ہے تو عورت کے تمہیں کھائے پہلے پوچھتے. ارے کوئی بات نہیں, اسلام اسلام کافی بہت ہو گئے, مسلمان مسلمان بس بات ختم. تو یہ تعصبات کی ہمارے مذہب کے اندر کوئی گنجائش نہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی کی وہ کتاب ہے ہندوستان میں نظام تعلیم و تربیت, میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک جگہ کے اوپر کوئی آدمی رہتا تھا, کسی ملازمت یا کاروباری سلسلے سے 40 سال وہاں رہا, پھر اس کا انتقال ہوا تو ان کے وطن سے ان کے سب رشتے دار لوگ جنازے میں آئے, اس کا بھائی بھی آیا مرحوم کا. تو جب جنازہ اٹھا تو وہاں لوگ بات کریں کس کا انتقال ہو گیا, آج یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے. تو اس گاؤں کا ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے یعنی وہ پردیسی رہتا تھا وہ دوسرے گاؤں والا, اس کا آج انتقال ہو گیا. تو اس کے بھائی نے سنا تو جنازے سے فارغ ہو کر آئے تو اپنے مرحوم بھائی کی بیوی بچے سب کو کہا ابھی کا ابھی گھر خالی کرو, بیچو سامان بھرو چلو. جس گاؤں کے لوگ 40 سال کے بعد بھی میرے بھائی کو یوں کہتے ہو کہ وہ پردیسی دوسرے گاؤں کا, وہ گاؤں اس قابل نہیں کہ یہاں آدمی رہے, چھوڑو اس گاؤں کو. یہ تعصبات نے ہم مسلمانوں کو برباد کر رکھا ہے. بہت خطرناک تعصبات ہمارے اندر ہے تو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا جس کی برکت سے وہ سب باتیں ختم ہو گئی. ختم تو ہو گئی, پھر تحقیق کی گئی کہ فالٹ کس کا تھا. تو تحقیق کرنے کے اوپر پتا چلا کہ بھول حضرت جہجاہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھول ثابت ہوئی. تو قانون کے مطابق حضرت سنان ابن وبرا ان سے انتقام لے سکتے, لیکن حضرات صحابہ نے ان کو سمجھایا تو وہ مان گئے اور انہوں نے معاف کر دیا کہ مجھے تعصب کا بدلہ نہیں مل رہا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سنان ابن وبرا کو سمجھایا, معاف کر دیا, آپس میں سب بھائی بھائی بن گئے, بات پوری ہو گئی. اب جب مہاجرین سب ادھر ادھر ہو گئے, یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ انصار میں سے ہیں, مدینہ کے لوگوں میں. تو جب انصار کی مجلس تھی تو ہاں عبداللہ بن ابی نے زبان درازی چالو کی, بولنے لگا دیکھ لیا نے تم لوگوں نے ان کو, تم نے بلایا مکہ سے اپنے شہر میں, اپنے گھر میں رکھا, اپنا کھلایا پلایا, اپنا مال خرچ کیا, اور اب جب یہ لوگ یہاں جم گئے اپنے شہر میں آ کے تو دیکھا آپ اپنے لوگوں کو مارنے لگے, تاپ تماشے نے لا دیکھ لیا ان لوگوں کو, ان کا حال کیسا ہے. تم من سلبک یا کلک, کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کرو کہ تاکہ وہ کتا تم کو ہی حملہ کرے. یہ مثال دی اس نے اور کہا کہ اب جب ہم مدینہ منورہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہوگا, مطلب اس نے اپنی ذات کو مراد لیا, آج وہ ذلیل ترین شخص کو, نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مراد لیا, ان کو ہم لوگ نکال دیں گے اپنے مدینہ سے. اور اے میرے انصاریوں, ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ سب بھاگ جاوے, کھانا نہیں ملے گا تو تھوڑے رہیں گے, روٹی بند کرو, ان کے اوپر پیسے مت خرچ کرو تاکہ یہ سب مکہ والے یہاں سے نکل کر بھاگ جاوے. اس طرح اس نے ادھر ادھر کی بکواسیں کی عبداللہ بن ابی نے. وہاں سب انصار تھے, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سب منافقین کے ساتھ وہ بیٹھا تھا, ایک مخلص صحابی وہاں پہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کم عمر صحابی تھے جوان, انہوں نے سنا تو ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے منہ پہ ہی کہا اے واللہ تو ہی بڑا ذلیل ہے, تو کیا حضور کو ازل کہتا ہے, تو ہی ذلیل ترین ہے. تو اب عبداللہ بن ابی سمجھ گیا کہ یہ تو میرے نصاب کا بھانڈا پھوٹ جانے کا, یہ نوجوان تو مخلص ہے. تو اس سے لیپا لاپی چالو کی, نہیں میں نے تو ایسی ذرا ہنسی مذاق میں ایسا کہا تھا, میرا مقصد ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا ویسا اس نے بات بنانا چالو کر دی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور کو پورے واقعے کی خبر دی, حضور ایسا ایسا ہوا. اب حضور کو تو تحقیق کرنے کی, ایسے تھوڑے حضور فیصلہ کریں گے. حضور نے پہلے حضرت زید کو کہا, دیکھو زید بیٹے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ انہوں نے قسم کھا لی, حضرت حضور نے قسم کھا کے بات کو کہا. اب چونکہ عبداللہ بن ابی کا ایک بہت بڑا مقام تھا پورے مدینہ میں, اور یہ چھوٹے کم عمر صحابی تھے, اس لیے حضور نے ان کی قسم کھانے کے باوجود پھر ارشاد فرمایا, بیٹا تم کو کہیں شخص کی بات نہیں ہو گیا ہو کہ ایسا بولا اور یوں سنا, سننے میں کچھ بات ادھر ادھر ہو گئی ہو؟ تو کہا نہیں حضور, میں نے بالکل صحیح سچی بات میں نے کہی, پورے لشکر میں اس بات کا چرچا ہو گیا. جب چرچا ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا, وہ آیا اور اس نے آ کر تو عادت کے مطابق جو ہے تشدید کے ساتھ زوردار قسمیں کھا ماری, حضور یہ چھوکرا جو ہے جھوٹ بولتا ہے, میں نے ایسا کچھ کہا ہوا نہیں تھا, ایسے ایسی باتیں اس نے کہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جھوٹی قسم, لیکن ظاہر میں تو قسم, اس لیے حضور نے اس کا عذر قبول فرما لیا اور کوئی فیصلہ نہیں فرمایا, چلو بات ختم کرو. جب یہ بھی قسم کھا رہا ہے تو اب کیسے فیصلہ کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے, حضور اجازت دیجیے, میں ابھی عبداللہ بن ابی کی گردن مار دوں, ایسی توہین کرتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس لیے کہ اگر تم اس کی گردن مارو گے تو دنیا میں کیا بات مشہور ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خود قتل کرواتے ہیں؟ دنیا تھوڑی دیکھنے آئے گی کہ وہ مناسب ہے, دنیا تو یہ دیکھے گی اپنے صحابہ میں اصابر بڑے, عبداللہ بن ابی بڑا تھا مدینہ کا, بات غلط جائے گی, میسج غلط نکلے گا. اس لیے حضور نے منع کیا کہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو. اب پورے لشکر میں انتشار, چرچے, اور حضرت زید کو تو بیچارے کو ایسا لگا کہ میری رسوائی ہو گئی, اس لیے وہ تو بیچارے چھپے چھپے پھرنے لگے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک چالاکی کی بہت زبردست تدبیر, کہ اس وقت روانگی کا وقت ابھی ہوا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود حکم دیا, چلو سفر شروع کرو. اور ایسے موقع کے اوپر جب کام کاج چالو ہو جائے تو تھوڑا بات ہلکی ہو جائے. حضور نے سب کو چلانا شروع کیا, اب لشکر نے چلنا شروع کیا. پوری ایک رات ایک دن مسلسل حضور نے چلایا ہی چلایا, چلو 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 برابر, تاکہ کوئی فارغ بیٹھے تو بات کرے. باتیں کب ہوتی ہے؟ جب آدمی نورا بیٹھتا ہے تو باتیں ہوتی ہیں. کام کاج والا آدمی تھوڑا بات کرے گا جس کو پچاس سو کام لگے ہوئے ہو, نورا بیٹھے تو اپنے آگے تو نکھوجوا رہے بیٹھ کر کے. تو فارغ ہوئی نے صحابہ کو خوب چلایا رات دن, چلو چلو چلو. دوسرے دن عین دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکوایا, اور سب صحابہ تھکے ہارے برابر چل کے جیسے رکے سب سو گئے. اور پورے سفر کے درمیان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری حضور کے پاس لا رہے, بار بار پاس لا رہے, اس بنیاد کے اوپر جو ان کو یقین تھا کہ میں نے سچی رپورٹ حضور کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ میری تصدیق فرمائیں گے اور عبداللہ بن ابی کی تکذیب کا اعلان ہوگا. وہ بار بار اپنی سواری حضور کے پاس لا رہے. جب سفر برابر جل رہا تھا تو دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا, اور پوری سورہ منافقون حضرت جبرائیل نے آ کر کے سنائی. عبداللہ بن ابی کی جو ہے تکذیب ہوئی, اس کا بھانڈا پھوٹا, اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ثابت ہوئی. حضور نے ان کو بلایا اور کان پکڑ کے, کتنی محبت میں, محبت میں بھی کان پکڑا جاتا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہوا. کان پکڑ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا, یا غلام اے بیٹے, صدق اللہ حدیثک, اللہ نے تیری بات کو سچ ثابت کر دیا. اس پر جو ہے یہ سورت نازل ہوئی. اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت عمر نے فیصلہ کی قتل کی کہ حضور میں ان کو قتل کر ڈالا, اس کو قتل کر دے, تو اس کے بیٹے عبداللہ ابن ابی جو مخلص مسلمان تھے, ان کو پتا چلا کہ وہاں ایسی ایسی باتیں ہیں تو وہ خود حضور کی خدمت میں آئے. آگے کہنے لگے حضور آپ کسی آپ کا اگر فیصلہ ہے میرے باپ کی گردن اڑا دینی ہے اس کی توہینوں کی وجہ سے تو آپ کسی کو نہ کہے مجھے کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں, میں ہی اڑا دوں گا اس کا. حضور نے فرمایا نہیں, میرا مقصد قتل کروانے کا نہیں تھا. ان کے بیٹے کو بھی حضور نے منع کیا. اب جب یہ سورت نازل ہوئی اور اس کی تکذیب کا اعلان ہو گیا تو خود اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے قریب آ کر اپنے باپ کی سواری روک لی. دیکھو کیسے ایمانی جذبات تھے ان کے اندر, سواری روک لی اور کہا کہ جب تک تو اپنے آپ کو ازل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آز نہیں کہے گا وہاں تک میں تجھے مدینہ میں نہیں جانے دوں گا, نہیں چھوڑوں گا تجھے. کہ باپ کو یہ جملہ کہا تو پھر وہ مجبور ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آز کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے ازل کا لفظ استعمال کیا. تب جا کے ان کے بیٹے نے اس کو چھوڑا اور مدینہ میں داخلے کی اجازت ہوئی اس کو. اس موقع پر یہ پوری سورت نازل ہوئی. راجا کل منافقون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافق لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے وہ شہادت دینے لگے کہ یقیناً آپ تو اللہ تعالی کے رسول ہی ہیں. لفظ شہادت یمین کے معنی میں ہو جاتا ہے اور ان کی قسم یعنی جو کی قسم. اور جب یہ لفظ کثرے کے ساتھ ہوتا ہے تو قسم کا معنی نہیں ہوا کرتا ہے. تو علم یقینی کے مطابق خبر یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو نشہد شہادت کا لفظ تو علم یقینی کے مطابق جو خبر ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے اور وہ قسم کے اہم معنی ہو جاتا ہے. یا شہادت کا بمانا لے لو حاضر ہونا, اطلاع دینا. واللہ یعلم انک لرسولہ, اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں جانتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں, خلاف واقعہ بات بول رہے ہیں. زبان سے انہوں نے توہین کی تھی لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی بکواسیں کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنا, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کہ قسم کھا کے اپنے آپ کو مومن بتاوے, قسم کھا کر کے کہے ہم مسلمان ہیں, ہم نے ایسی بات نہیں کہی تھی, تاکہ ان کے ساتھ کافروں والا برتاؤ نہ ہوئے, ان کی مال کی حفاظت ان کی جان کی حفاظت ہو جاوے. فصدوا عن سبیل اللہ, اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ سے اور ایمان سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے رکے ہوئے ہیں. انہم سا ما کانوا یعملون, بہت برے کام یہ لوگ کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا, یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے. کیسے ایمان لائے؟ زبان سے. ثم کفروا, پھر وہ لوگ کافر ہو گئے, یعنی بعد میں کفر کو زبان سے ظاہر کر دیا. پہلے زبان سے ایمان کا اظہار کیا لیکن بعد میں تنہائی میں زبان سے کفر کا اظہار ہو گیا. یا جس وقت زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اس وقت پر بھی ان کے دلوں میں تو کفر تھا. ثم کفر فطبع علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اب اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا. فہم لا یفقہون, وہ لوگ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں. ان منافقوں کی چند علامات دیکھو. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب تم ان کو دیکھو تو تم کو ان کے بدن بہت اچھے لگیں گے, تندرست, لمبے تڑنگے, خوبصورت. اس کی وجہ سے پرسنالٹی ایسی پڑے کہ تم کو لگے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. ظاہری دیکھ دکھاؤ ان لوگوں کا, اس لیے کسی کے ظاہری دیکھ دکھاؤ سے کبھی متاثر نہیں ہونے کا. شیروانی سلوانے میں دیر کتنی لگتی ہے, اگر شیروانی سے علامہ بن جاتا ہو تو کیا کہنے کا. اور ڈنڈا 100 روپے کا ملتا ہے ہاتھ میں پکڑنے کا. ڈنڈا پکڑنے سے آدمی اگر شیخ الحدیث بن جاتا ہو تو کیا کہنے کا, تو کسی بھی ظاہری وساطت سے متاثر نہیں ہو جانے کا. ان کی ٹوپی نے شیروانی نے ہاتھ میں لکڑی تو تم اس کے آگے پیچھے چلو, اور اپنے یہاں کے علماء بیچارے سیدھے سادھے ان کی طرف دھیان بھی نہ دو, ایسا نہیں کرنے کا. تو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کے بدن جو ہے تم کو بہت بھلے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بولے لے تو تم ان کی باتیں سنتے چلے جاؤ, ایسا وہ بولتے کہ تم سنتے چلے جاؤ. کیا علم ہے ان کے پاس, علم تو جانے کے سپکتا ہے ان کے منہ میں سے, ایسے تم کو. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بولے تو تم ان کی باتیں سنتے بھی رہے سو. اتنی میٹھی میٹھی بات کے بعد سے شوگر تم کو ہو جائے, شوگر کی بیماری, اتنی میٹھی تم کو بات بغیر شوگر کھائے ہوئے بھی. کأنہم خشب مسندا, یہ ایسے ہیں جیسے کہ لکڑیاں جو ٹیپ لگا کے رکھ دی گئی ہو. دیکھ کأنہم خشب مسندا کا کیا مطلب, جو لکڑی کام کی ہوتی ہے وہ لکڑی کہاں ہوتی ہے, چھت میں لگی رہے گی, جیسے اپنی پرانی درسگاہوں میں جو لکڑی کام میں ہوتی ہے وہ دیواروں میں لگی رہتی ہے, جیسے کھڑکی اور دروازوں کی شکل اسی اندر. اور جو لکڑی کام کی ہی ہو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, سائڈ پہ ڈگلا مار کے رکھ دیتے ہیں دیوار کے ساتھ. تو خوشب مسندا کا یہ مطلب ہے کہ یہ بیکار ہے, بیکار لکڑی جیسے جس کا کوئی فائدہ نہیں, ان کو سائڈ پہ ڈھیر کر کے ایک سائڈ کر دینے کا. ان کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آتے تو عام متن پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتے, ان کے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھنے کو تعبیر کیا گیا خوشبو مسندا, کہ جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے لکڑی کھڑی کر دی جائے اس طرح ہی آ کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور علم ہنر سے بالکل خالی اور کورے ہیں. قاتلهم اللہ نے کأنہم خشب مسندا یحسبون کل صیحۃ علیہم, وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہر چنگار ان کے اوپر, منافقین ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہر چنگار ان کے اوپر. کیا مطلب اس کا, کوئی بھی آواز لگتی ہے, کوئی بھی بلند آواز سے پکارتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگیٹ ہم ہی لوگ ہیں. اب دیکھو اتنا بڑا لشکر چلے بنو المصطلق کے غزوے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ کبھی کوئی زور سے کسی کام کے لیے آواز لگائے گا, کوئی اپنے جانور کو چلائے گا, کوئی جو ہے کسی اور وجہ سے بوم پاڑے گا. تو یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بوم ہمارے نام کی پڑی, یہ آواز ہمارے نام کی لگی, کیونکہ ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کائی کا, ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو جائے کہ ان کے ساتھ بھی قتال کرو, جیسے کفار کے ساتھ قتال ایسے ان منافقوں سے بھی قتال کرو. اب ہر وقت ان کو وہی کا ڈر لگا رہے تاکہ وہی نازل ہوئے اور ہمارے لیے اعلان ہوئے, اسی لیے کوئی بھی بھوم پڑے تو وہ چونک جائیں, اپنے لیے تو نہیں ہے, اپنے لیے تو نہیں ہے, اپنے لیے تو نہیں ہے. یہ ہے کل صیحۃن علیہم کا مطلب. نمبر دو, بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہر وقت نفاق کا بھانڈا چھوٹ جاوے اس کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے, ہر وقت نفاق کا بھانڈا چھوٹ جاوے اس کا ڈر اس کو لگا رہتا ہے. اب ظاہر بات ہے دیکھو آپ اپنی مثال لے لو کہ آپ لوگوں نے جو ہے انجمن میں نماز میں کسی چیز میں گلی ماری ہے, اب دفتر سے کوئی بھی آدمی آئے گا کسی بھی کام سے آئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, آئے گا بولا آ گیا اپنا نمبر ہر مرتبہ, حالانکہ وہ کوئی اور کام کے لیے آئے گا, لیکن وہ جب تک جو ہے آپ کا معاملہ نہیں ملے گا, کیونکہ اب تو بعض مقدمات مہینے کے بعد بھی کھلتے ہیں, پرانے کیس ری اوپن ہوتے ہیں, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, تو وہاں تک وہی دماغ سے نمبر آ گیا. اس طریقے تو منافقین کو ہر وقت یہی لگا رہتا تھا کہ اپنے نفاق کا بھانڈا پھوٹے گا. یا سبو نفل صیحۃن علیہم ہم العدو فاحذرہم, یہ دشمن ہیں ایمان اسلام صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سے دور رہو. ان سے بچے رہنا چاہیے, ان کو ڈراؤ, اس لیے کہ فاحذرہم, تم ان منافقوں سے بچے بچے رہو, دور دور رہو, اس لیے کہ وہ تمہاری بات جا کے کافروں کو پہنچا دیتے, ان کے ساتھ بہت خانگی باتیں نہیں کرنے کی. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو ہلاک کرے. یہ مسلمانوں کو ان کے اوپر لعنت اور بد دعا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا. انا یوفقون, ایمان چھوڑ کر کے کہاں الٹے جا رہے ہیں, سمجھتے ہیں ایمان کو, بولتے بھی ہیں لیکن پھر دل میں کیوں نہیں اتارتے. اب ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن ابی کے بارے میں آیت نازل ہوئی, اس کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ گیا, اس کی تکذیب ثابت ہو گئی, تو لوگوں نے اس کو کہا, اے دیکھ چل حضور کی خدمت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگ لے, ابھی بھی تیری معافی قبول ہو جائے گی, تیرا مسئلہ سب سنبھل جائے گا اور تجھے جو ہے معاف کر دیا جائے گا, تو اخلاص سے ایمان لیا. تو اس نے کیا کیا, اپنا منہ دائیں جانب کے اندر پھیرا لیا اور تکبر سے, غصے سے, تیرچھی آنکھوں سے گھور گھور کر کے دیکھ کر کے کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کا مشورہ دیا, میں نے تمہارا مشورہ قبول کیا اور میں ان پر ایمان لے آیا. مجھے زکات دینے کے لیے کہا گیا, میں نے بات مان لی اور زکات دے دی. کیا آپ تم ایسا حکم دیتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کروں؟ بس یہی بات باقی رہ گئی سجدہ کرنے کی, کہ میں جا کے ان کے سامنے سجدہ کر ڈالوں, میں نہیں کروں گا. تو جب اس کو استغفار اور معافی مانگنے کے لیے سمجھایا گیا تو اس نے مارے تکبر کے ایسے جملے کہے, اس پر یہ بات کہی گئی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے تعالوا, چلو عذر پیش کرو, یستغفر لکم رسول اللہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے, لووا رؤوسهم, تو اپنے سروں کو مچکاتے ہیں, پھرا لیتے ہیں تکبر کے مارے, ورأيتهم يصدون, اور تم دیکھو وہ کہ وہ رک جائیں گے, آئیں گے نہیں, منہ پھرا لیں گے, جاؤ ہم نہیں آتے, وهم مستكبرون, تکبر کے مارے, سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم, برابر ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس واسطے ان کی معافی نہیں کہ وہ خود نفاق سے اڑے ہوئے ہیں, یہ خود توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر اللہ ان کو کیسے معاف کریں گے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو کامل فاسق قوم ہو, جو اصلاح کرنا نہیں چاہتے, جو نفاق سے نکلنا نہیں چاہتے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات, اس کی کیسی تاثیر, پھر بھی ان لوگوں کے دلوں کے اندر انکار ہے, اس لیے فائدہ ان کو کچھ نہیں ہوا. تو جب تک مرید کے دل کے اندر اپنے شیخ کی طرف سے طلب توجہ پیدا نہ ہو, وہاں تک کتنا بھی صاحب تاثیر بزرگ ہو, وہ مرید کے دل میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا. اب حضور سے بڑھ کر کے کون صاحب روحانیت ہو سکتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن ابی کے دل میں انکار ہے, اس لیے حضور کی توجہات عالیہ سے بھی اس کو کوئی فائدہ ہوا نہیں. یہ انکار یہ انسان کو محروم کرنے والی چیز, اپنے باروں کے معاملے میں دل کے اندر شک, تردد, کمی, وہم, یہ چیز سے انسان محروم ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ استغفار کے لیے کہا گیا حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے, اب حضور کے استغفار سے بڑھ کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں رہے, تو وہ کہاں سے ہدایت نصیب ہوئے؟ ہم الذین یقولون, یہ منافقین آپس میں اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو حضور کے پاس صاحب آئے ان پہ خرچ مت کرو, مہاجرین پہ خرچہ کرنا بند کر دو, حتیٰ حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ متفرق منتشر ہو کے سب بھاگ جاوے. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ تمہارے خرچے کے محتاج تھوڑے ہی, آسمان اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. ولکن المنافقون لا یفقهون, لیکن منافق لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. جن انصار نے خرچ کیا وہ سعادت مند ہے کہ اللہ نے ان کو خرچ کی توفیق عطا فرمائی. کوئی بھی آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو یہ اس کی سعادت ہے کہ اس کو خرچ کرنے کی توفیق ہوئی. باقی جو ہے اللہ تمہارے خرچ کے محتاج نہیں ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, یہ منافقین آپس میں ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم جب لوٹ کے اگر مدینہ پہنچ گئے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو ہم میں سے جو باعزت ہے, باعزت والا یعنی خود عبداللہ بن ابی, وہ ازل ترین کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ من ذلک, اس کو نکال دے گا. یعنی ہم جب بنی مصطلق سے واپس ہو کے چلے جائیں گے, بعض نے اس کو غزوہ تبوک کے متعلق مانا ہے, لیکن واضح بات یہ ہے کہ یہ بنی مصطلق کی بات چل رہی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت تو اللہ کے لیے, عزت تو اللہ کے رسول کے لیے, عزت تو ایمان والوں کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, غلبہ اللہ کا, وَلِرَسُولِهِ, غلبہ اللہ کے رسول کا, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ ایمان والوں کو غالب رکھیں گے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ منافق لوگ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں, یہ اپنی ضد پہ اڑے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو یہ لا تلہکم کا صیغہ ہے نا, اس کے اندر بہت دھیان رکھنے کا. یہاں بھی نہ لاکم التکاثر کے شروع میں بھی بہت سے لوگ جہالت میں اس کا معنی کیا کر ڈالا, ہلاک کر ڈالا تم کو. الحاکم التکاثر کو اردو کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے الحاکم التکاثر, تم کو ہلاک کر ڈالا, ایسا مانا نہیں ہے. اے ایمان والو, تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے مشغول نہ کر ڈالے, یعنی مال اولاد کے چکر میں پڑ کر کے تم اللہ کی یاد کو چھوڑ مت دو. اس میں ذکر اللہ کیا, مفسر نے پانچ نمازیں مراد لی, لیکن دوسرے مفسرین نے تمام احکام شریعہ کو مراد لیا ہے کہ اللہ کے احکام عبادت کو پورا کرنے میں یہ مال مخل نہ بنے, اولاد مخل نہ بنے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت کریمہ ایمان والوں کو خطاب ہے, اور ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا کی محبت میں اتنے مدہوش نہ ہو جاؤ کہ منافقوں کی طرح احکام سے غفلت کرنے لگو, مال اور اولاد کی لالچ میں اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے تم لوگ غافل ہو جاؤ. آج مسلمان کو صرف پیسہ چاہیے, پیسہ, اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے, دھوکا دینا پڑے, چوری کرنا پڑے, کسی کا حق دبانا پڑے, سب جائز, سب حلال, لیکن پیسہ چاہیے, مال چاہیے, کرسی چاہیے. حال ہی سب مسلمانوں کا اللہ بچا بھائی. اور دوسری بات, اس جگہ مفسرین نے لکھی کہ مال کی کمی کی وجہ سے کسی اللہ والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے, یہ مولوی کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی مال کی کمی کی وجہ سے اہل اللہ کو حقیر نہیں سمجھنے کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اور جو آدمی بھی ایسی حرکت کرے گا وہی لوگ نقصان کے اندر پڑیں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. خرچ کرو مال کو, یعنی زکات دو, دوسرے مال خرچ کرو. جو مال ہم نے تم کو دیا اس میں سے دینے کا ہے بھائی, اپنے میں سے کچھ نہیں دینے کا. من قبل, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے, موت آنے سے مراد علامات موت ظاہر ہو جائے, تو یوں بولے میرے رب ذرا سی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے, دعا کرے، عرض کرے، گزارش کرے اللہ کے سامنے، فاصدق واكن من الصالحين، میں صدقہ خیرات کروں اور نیک صوفی صالح بن جاؤں، پھر میری روح قبض ہو گئے. ایسی درخواست وہ اللہ کی بارگاہ میں کرے. ظاہر بات ہے کہ موت آنے کے بعد تھوڑی ایک گھڑی آگے پیچھے ہوگی، اس سے پہلے چانس نہیں رہا ہے. جب فرشتے کو دیکھا پھر کہے اللہ دس ایک منٹ ذرا تو میں تب صدقہ خیرات کر لوں اور صبح قلعہ کر کے پھر آؤں صالح نیک صوفی بن گئے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس سے پہلے سدھر جاؤ. مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آدمی بھی زکات میں حج میں کوتاہی کرتا ہے تو موت کے وقت پر وہ ملائکہ کو کہتا ہے، اے ملائکہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں جلدی جلدی زکاتیں نکال لوں، جلدی جلدی حج کر لوں. وہ ضرور ایسی عرض معروض ملائکہ کے سامنے کرتا ہے. اب یہ جو آیت ہے وانفقوا، اس میں خطاب کس کو ہے؟ تو حضرات مفسرین نے دو احتمالات ظاہر کیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وانفقوا کا خطاب منافقوں سے ہے. اگر منافقین کو مخاطب مانا جائے تو صالحین سے کیا مراد لیں گے؟ کہ تم مال خرچ کرو، واقم من الصالحین، اور ایمان والوں میں سے میں بن جاؤں. صالح بمانا ایمان. کہ منافق موت کے وقت کہتا ہے کہ مجھے مہلت ملے تو میں توبہ کر کے پکا ایمان والا بن جاؤں، اتنی مجھے مہلت دی جاوے. اور بات کہتے ہیں کہ اس سے ایمان والے کا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو صالحین سے مراد لینے کا. واجبات کی ادائیگی میں جتنی کوتاہیاں ہوئی وہ سب کوتاہیاں پوری کر ڈالوں، اور جتنا ممنوعات کا ارتکاب کیا اس پر توبہ کر لوں. یہ صالحین کا مطلب ہے کہ مومنین کو خطاب ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اتنا موقع دو کہ واجبات اور فرائض کے چھوڑنے میں جتنی کوتاہیاں ہوئی وہ سب کی تلافی کر ڈالوں، اور ممنوعات کا جتنا ارتکاب کیا وہ سب پر توبہ کر ڈالوں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی نفس کا وقت آنے کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ اس کی پورے پوری خبر رکھتے ہیں. جی